قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله تعالى عنه وعنه أن أجمعين قال توفي عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على أن يضعوا من دينه فطلب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فلم يفعلوا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إذا قسمت التمرة أصنافا العجلة على حدة والعتقتين على حدة ثم أرسل إلي ففعلت ثم أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فجلس على أعلاه أو في وسطه ثم قال كل القوم وكلتهم حتى أوفيتهم الذين لهم وبقي تمريك أنه لم ينقص منه شيء وقال فراس عن الشعبي قال حدثنا جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكين لهم حتى أدى وقال هشام عن وهب عن جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم جد له فأوف له.
بسم الله الرحمن الرحيم. یہ ایک روایت ہے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیین معجزہ ہے. پیچھے کی روایت میں یہ بات ضمناً گزری ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حضرت عبداللہ ابن حرام رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے اور اپنے پیچھے 9 بیٹیاں چھوڑ کر کے گئے تھے اور بیٹا ایک ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ. ساتھ میں حضرت عبداللہ ابن حرام پر بہت بڑی مقدار میں قرض بھی تھا. قرض کی حالت میں وہ غزوہ احد کے اندر شہید ہوئے ہیں. اب اس زمانے میں اہل مدینہ کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ کھیتی اور کاشت ہوتا تھا. باڑی کے پھل ہوا کرتے تھے. جب پھل توڑنے کی موسم آوے کھیتی کاٹنے کی موسم آوے اس وقت پر یہ لوگ اپنا قرضہ چکا دیا کرتے تھے اور اپنے گھریلو ضروریات بھی اسی وقت پر خرید لیا کرتے تھے. چونکہ کاشتکاروں کو باڑی والوں کو آمدنی اسی کی ہوتی ہے کہ پھل توڑے جائیں پھل بیچے جائیں کھیتی کاٹی جائے کھیتی بیچی جائے اور پھل اور کھیتی سے جو آمدنی ہوتی ہے اسی سے ان کا گزران چلتا ہے اسی سے ان کے قرض ادا ہوتے ہیں اسی سے ان کی ضروریات پوری ہوتی ہے. اب پھل کی موسم آئی. حضرت جابر کی ایک باڑی تھی جو ان کے والد مرحوم کی طرف سے میراث کے اندر ملی ہوئی تھی. جب پھل کے موسم آیا اور پھل بڑے ہو کر کے تیار ہو گئے تو انہوں نے درختوں کے اوپر اندازہ لگایا کتنی مقدار میں پھل ہے. تو جو اندازہ لگایا پھر انہوں نے حساب کیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ جتنی مقدار میں پھل ہے قرض ادا ہو نہیں سکتا. والد مرحوم کا قرض زیادہ ہے اور جو پھل آئے ہیں وہ پھل اس کے مقابلے میں کم ہے. انہوں نے جو قرض خواہ تھے اکثر یہودی تھے. چونکہ مدینہ منورہ کی معیشت اس زمانے میں یہودیوں کے قبضے کے اندر تھی. یہودی شاہوکار لوگ تھے جو لوگوں کو قرض دیتے تھے اور اس کے اوپر ریبا بڑی مقدار میں وصول کرتے تھے. تو حضرت جابر کا جو قرض تھا ان کے مرحوم والد کا وہ بھی یہودیوں کے اوپر تھا یعنی یہودی قرض خواہ تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی چاہت یہ تھی کہ ساری کھجور جتنی بھی پیداوار میں درختوں پر ہے وہ قرض میں چکا دی جائے. और मेरे मरहूम अब्बा का कर्ज बरी हो जाए, पूरा हो जाए, चाहे घर पर एक दाना भी खजूर का न आने पावे। इसलिए कि घर का गुजरान तो हम किसी तरह ऊंच नीच चला लेंगे, लेकिन मेरे मरहूम वालिद का कर्ज अदा हो जाए तो बहुत अच्छा। ये उनकी चाहत थी, ये बड़ा ऊंचा जज्बा था कि चाहे घर वालों के लिए एक खजूर भी ना आवे लेकिन मरहूम वालिद का कर्जा अदा हो जाए। दूसरी तरफ सूरत हाल वाकई ये थी कि कर्ज की मकदार ज्यादा और दरख्तों पर फल कम, इसलिए उन्होंने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरख्वास्त की कि हुजूर जिस दिन फल तोड़े जाएं आप मेरी बाड़ी में तशरीफ ले आए। यहूदी शाहूकार लोग, कर्ज ख्वाह लोग जब आएंगे तो आप उनसे कुछ सिफारिश फरमा देवे कि सबका कर्जा तो पूरा नहीं अदा होगा, कुछ बाकी रह जाएगा, तो लोग मुझे मजीद मोहलत देवे, मेरे लिए मजीद आसानी और तकफीफ कर देवे, इसकी आप उनसे दरख्वास्त कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दरख्वास्त को मंजूर फरमा लिया और जिस दिन वो फल तोड़ने वाले थे उस दिन सुबह सुबह हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बाड़ी के ऊपर पहुंच गए। वो सब यहूदी कर्ज ख्वाह वो भी आ गए, आकर के वो भी लाइन में बैठ गए। जिसका जितनी मकदार के अंदर कर्ज था हर एक के पास वो लिखा हुआ था, नोट था, और वो अपने कर्ज के बकदर खजूर लेने के लिए आए हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा तो उसकी वजह से वो यहूदी कर्ज ख्वाह और ज्यादा भड़क गए और ज्यादा गुस्से हो गए। उनको ऐसे भी हुजूर से दुश्मनी थी और ये कर्ज की अदायगी का मौका था, इसीलिए उनका गुस्सा और भड़क गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिफारिश फरमाई कि भाई देखो, आपके सामने है ये इनकी बाड़ी, इसके सिवा इनके पास और कोई आमदनी का जरिया नहीं है, इसी बाड़ी के अंदर जो फल है उससे तुम्हारा कर्ज अदा करना है। जाहिरन ऐसा मालूम होता है कि सबका कर्ज अदा हो सके इतनी मकदार में खजूर नहीं है, लिहाजा तुम्हें कम मिलेगा, कम पर राजी हो जाओ और मजीद मोहलत दे दो, या ये कि इनका कर्जा थोड़ी थोड़ी मकदार में माफ कर दो। ये दरख्वास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर की तरफ से की, लेकिन वो संग दिल यहूद जर्रा बराबर भी मानने के लिए तैयार नहीं हुए। वो तो सख्ती से कहने लगे, नहीं, आज हमें अपना कर्ज पूरा वसूल करना है, हम अपना पूरा कर्ज वसूल करके ही रहेंगे। अब ये वक्त जल्दी का था, सुबह का, अब दिन भर खजूर की तुड़ाई होगी और उसके बाद खजूर जो है कर्ज ख्वाहों को दी जाएगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर को फरमाया, जाबिर खजूर उतरवाना शुरू करो, सारी खजूरें उतरवाओ जितनी भी दरख्तों पर है, और उसके बाद तमाम किस्म की खजूरों के अलग अलग ढेर लगवाओ, अजुआ का अलग, और यहाँ एक नाम और आया है अज़कज़ैद, ये कोई जैद नाम के शख्स की तरफ मंसूब ये खजूर की कोई खास किस्म है, वो किस्म की खजूर का, तमाम किस्म की खजूर तुड़वाने के बाद हर एक का अलग अलग ढेर लगवाओ, और जब ढेर तैयार हो जाए और अब यहूदी कर्ज ख्वाहों को तोल करके देने की बारी आए तो मुझे इत्तिला दो, तब मैं आ जाऊंगा। ये फरमा कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बाड़ी से रवाना हो गए। इधर हजरत जाबिर रदी अल्लाहु ताला उन्होंने खजूरें कटवाना शुरू की, उतारी जा रही है, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق تمام کھجوریں الگ الگ قسم کی ان کا الگ الگ ڈھیر لگایا. ظاہر ہے کہ جس قدر جو کھجور ہوگی اس قدر اس کا ڈھیر ہوگا. کسی کھجور کا ڈھیر بڑا, کسی کھجور کا ڈھیر چھوٹا, اس طرح الگ الگ ڈھیر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگا دیے. اور یہودی شاہوکار برابر انتظار میں کہ آج تو پورا وصول کر کے رہیں گے, ورنہ یوں کریں گے توں کریں گے. جب تمام کھجوریں تڑوا کر کے تیار ہو گئے تو حضرت جابر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی, حضور تشریف لے آئے. یہودی لوگ کسی حال میں بھی مصالحت کے لیے یا قرض میں کمی اور تکلیف کے لیے بالکل تیار نہیں تھے, وہ بزید تھے. آخر میں حضور نے فرمایا, اچھا دیکھے تو صحیح, یہ سب کھجوروں کے ڈھیر, تمام کھجوروں کے ڈھیر کا حضور نے معائنہ فرمایا. اس کے بعد ایک ڈھیر کا حضور نے انتخاب فرمایا کہ اچھا یہ ڈھیر تھوڑا ٹھیک ٹھاک بڑا جیسا معلوم ہو رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈھیر کے بیچ میں بیٹھ گئے. بعض آثار سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے حضور نے اس کے ارد گرد گھوم کر کے کچھ پڑھا, برکت کی دعا فرمائی, اور اس کے بعد ایک بڑے ڈھیر کے بیچ میں حضور بیٹھ گئے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا, کہاں ہے یہودی قرض پالو, بلاؤ ان کو, سب کو بلوائے. اور اس کے بعد حضرت جابر کو فرمایا کہ جابر, جس کا جس قدر قرض ہے اس قدر تول تول کر کے ان کو دینا شروع کرو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس یہودی کا جتنی مقدار میں قرض تھا اتنی مقدار میں کھجوریں تولنا شروع کر دیا. تول رہے تھے, یہودیوں کو دے رہے تھے, وہ لے رہے تھے, اور جس کو اس کی مقدار مل گئی وہ واپس جا رہا تھا. اس طریقے سے تمام قرض خواہوں کی قرض کی مقدار کی کھجور تول تول کر کے دے دی گئی, اور سب کا قرض اسی وقت ادا ہو گیا. اس کے بعد جو ڈھیر دیکھا تو ایک دانے کے برابر بھی اس میں کمی محسوس نہیں ہو رہی تھی. راوی یوں کہہ رہے کہ ہمیں اس بات میں تردد ہو رہا تھا کہ توڑتے وقت توڑ کر کے جب اتاری اور ڈھیر لگائے اس وقت کھجور زیادہ تھی یا تول کر کے دینے کے بعد کھجوریں زیادہ ہے, یہ ہمیں تردد ہونے لگا. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برکات اس طرح نظر آئے کہ تمام یہودیوں کی قرض کی کھجوریں دینے کے بعد بھی پہلے سے زیادہ ان کو کھجوریں نظر آئی, اور تمام کی تمام کھجوریں ڈھیر میں جیسی کی ویسی تھی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جابر یہ سب کھجوریں اب تم تمہارے گھر والوں کے لیے لے آؤ لے جاؤ. تو یہاں حضور کا بیّن معجزہ ظاہر ہوا کہ قلیل مقدار کھجور سے کثیر مقدار قرض ادا ہو گیا, اور حضرت جابر اور ان کے گھر والوں کے لیے بھی بڑی مقدار کے اندر کھجور وہاں پر بچ گئی. اب ترجمۃ الباب سے ربط اس طریقے سے ہوگا کہ حضرت جابر معطی تھے, دینے والے تھے, اور حضور نے حضرت جابر کو فرمایا کہ جابر ہر ایک قرض خواہ کو تول تول کر کے ناپ کر کے کیل کر کے دے دو. کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام قرض خواہوں کو خود کیل کر کے ناپ کر کے کھجوریں چکا دی. اس سے معلوم ہوا کہ جو دینے والا ہو قرض مقروض, وہ یا یہ کہ بائع جو مبی دینے والا ہے, اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرض کی مقدار کی چیز وہ مبی خود تول کر کے سامنے والے کو چکا دے. اور اگر اس تولنے میں और कैल करने में कुछ खर्चा हो वो भी अदा करें और मेहनत मशक्कत हो वो भी अदा करें। इस तरह तर्जमतुल बाब से रब्त हो जाएगा। अन जाबिर रदी अल्लाह ताला अनु, हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अनु से मनकूल है, फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने हराम का इंतकाल हो गया। ये इनके वालिद का नाम है, अब्दुल्ला इब्ने अम्र इब्ने हराम, और तूफिया का मतलब है गज़वे उहुद में शहीद हो गए। वालैही दैनुन, और उनके जिम्मे के अंदर बड़ा कर्ज था। فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُرَمَائِهِ, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी उन कर्ज ख्वाहों के ऊपर। أَنْ يَزَعُوا مِنْ دَيْنِهِ, ये कि वो कर्ज ख्वाह लोग हजरत जाबिर के कर्ज में से कुछ मिकदार माफ कर देवे, यानी कुछ कर्ज की मिकदार माफ कर देवे, इसलिए कि पैदावार कम है और कर्जा ज्यादा है और कोई शक्ल नहीं है कर्ज को अदा करने की, इसीलिए कुछ कर्ज ये यहूदी लोग माफ कर देवे। ये चाहत थी हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु थी। हजरत जाबिर का मंशा ये था कि मेरी सारी पैदावार ये कर्ज ख्वाह यहूदी लोग ले लेवे और कुल कर्ज माफ कर देवे। कर्ज ख्वाह इनकार कर रहे थे क्योंकि कर्ज कम, कर्ज ज्यादा और खजूरें कम। फतलबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैहिम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाकर इस सिलसिले में बात की। फलम यफअलू, लेकिन यहूदी लोगों ने ये काम नहीं किया। ये काम नहीं किया यानी कुल पैदावार लेकर कुल कर्ज माफ करना, कि भाई कुल पैदावार ले लो और कुल कर्ज माफ कर दो, इसके लिए वो यहूदी लोग तैयार नहीं हुए। فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم, जब देखा कि ये कर्ज ख्वाह जिद्दी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है तो हुजूर ने फरमाया कि जाओ इज़हब, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको यानी जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया इज़हब, जाओ जाबिर। फसन्निफ तमरक असनाफन, अपनी खजूर को अलग अलग किस्मों के अंदर बांट कर ढेर लगा दो, यानी जितनी किस्म की खजूरें हैं इतनी किस्म की खजूरें अलग अलग करके ढेर लगा दो। अल अजवत अला हिदतिन, अजवा का ढेर अलग से लगाओ। मदीनतुल मुनव्वरा की अपनी पैदावार में अजवा सबसे उम्दा खजूर समझी जाती है। وَأَزْقَ زَيْدٍ عَلَى حِدَةٍ, ये किसी जैद नाम के शख्स की तरफ मंसूब एक खजूर की कोई खास किस्म है। فَأَزْقَ زَيْد नाम की खजूर का अलग ढेर लगाओ, गर्ज ये कि जितनी किस्म की खजूरें हैं सब के अलग अलग ढेर लगा करके तैयार करो। ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَيَّ, फिर मुझे बुलाने के लिए भेजो। फ़फ़अल तो, हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने ऐसा ही किया, यानी दिन भर तमाम खजूरें मैंने तुड़वाई, तमाम खजूरें तुड़वा करके मैंने अलग अलग ढेर लगवा दिए। सुम्मा अरसल तो इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तिला भेजी कि हुजूर आप तशरीफ ले आइए, ये मैंने इत्तिला भेजी। फजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए, यानी हुजूर को इत्तिला भेजी हजरत जाबिर ने, तो हुजूर जाए وہاں جہاں یہ واقعہ ہو رہا تھا وہاں بذات خود تشریف لے آئے. فجلس علی اعلاہ, اوپر بیٹھ گئے, یعنی کھجور کے اوپر نہیں بیٹھے, کھجور کے درمیان کے اندر, جہاں کھجور کے ڈھیر تھے وہاں درمیان میں حضور جلوہ افروز ہو گئے. او فی وسطہ, یا وسط میں, یعنی ڈھیروں کے وسط میں یا کھجور کے بیچ میں بیٹھ گئے. ثم قال کل للقوم, پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیل کرنا شروع کرو جابر. للقوم یعنی جتنے قرض خواہ لوگ آئے ہیں ان میں سے ہر ایک کو باری باری ایک ایک کر کے بلاؤ, اور بلا بلا کر کے ہر ایک کو کیل کر کے دینا شروع کرو. بس یہ لفظ ہے ترجمۃ الباب سے رب تکا, کہ حضرت جابر معتی تھے, قرض چکا رہے تھے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو فرمایا کہ جابر سب کو تول تول کر کے دینا شروع کرو. فقلتہم, میں نے ان کو کیل کر کے دینا شروع کیا, یہاں تک کہ میں نے ان کو پورا چکا دیا جو ان کے لیے تھا, یعنی جتنی قرض کی مقدار جس کے لیے تھی اتنی پوری مقدار ہر ایک کو دے دی گئی. وَبَقِيَتَ مَرِي, اور میری کھجور جیسی کی تھی ویسی ہی باقی رہی. بس یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیین معجزہ. وَبَقِيَتَ مَرِي, یعنی میری کھجور جتنی تھی اتنی باقی رہی, اس میں کوئی کمی نہیں آئی. فَأَنَّهُ لَمْ يَنْقُسْ مِنْهُ شَيْءٍ, گویا کہ اس میں کچھ بھی کمی نہیں آئی, یعنی جتنی توڑی گئی تھی اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی. وقال فراس, فراس ابن یحییٰ جو راوی ہے, عن الشعبی, امام شعبی عامر ابن شراحیل سے نقل کرتے ہیں کہ حدثنی جابر, کہ مجھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بھی بیان کیا, عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, فما زال یکیل لہم حتی ادا, کہ برابر ان قرض خواہوں کے لیے کیل کر کے دیتے رہے یہاں تک کہ پورا قرضہ ادا ہو گیا, یعنی برابر کیل کر کے ان قرض خواہوں کو دینے کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ کل قرض پورے یہودیوں کا ادا ہو گیا. اور حضرت ہشام حضرت وہب سے حضرت جابر کی سند سے جب یہ روایت نقل کرتے ہیں تو اس کے اندر لفظ یہ آیا ہے, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جز له فاوفلا, جابر توڑو اس کو, یعنی توڑ توڑ کر کے الگ کرو, فاوفلا, اب میں ان تمام کا جو ہے قرضہ پورا چکا دوں گا. دیکھیے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ظاہر ہوا اور مسئلہ بھی ظاہر ہو گیا, دونوں چیز معلوم ہو گئی. اب دیکھیے پیچھے آپ نے روایت پڑھی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے اور ان کا اونٹ دھیما دھیما چل رہا تھا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اونٹ کو ایک گودام مارا تو وہ تیز چلنے لگا, ایک دم فاسٹ ہو گیا. اب وہ جو حضرت جابر جلدی جلدی آ رہے تھے تو حضور نے پوچھا, جابر بہت اتاول سے مکہ مدینہ جا رہے ہو, بات کیا ہے؟ تو حضرت جابر نے کہا, حضور میری شادی ہو گئی ہے اسی لیے میں اتنی جلدی مدینہ جانے کی فکر کر رہا ہوں. تو وہاں حضرت جابر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جابر قرضہ چکانے کا تھا تو میرے پاس آئے تھے, نہ اب شادی کے وقت مجھے دعوت بھی نہیں دی, دال چاول میں بھی نہیں یاد رکھا مجھے، ایسا کوئی تون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا. یہ ہے سمجھنے کی چیز کہ حضرت جابر کا کل قرض ادا کرنے میں حضور کی دعا اور معجزہ ظاہر ہوا، لیکن انہی جابر کا جب نکاح ہوا تو حضور کو انہوں نے بلایا بھی نہیں. جی یہ نیا ترجمۃ الباب امام علی مقام قائم کر رہے ہیں. کیا مقصد اس ترجمۃ الباب کا وہ سمجھو. انسان اپنے اہل خانہ کے اوپر جو کچھ خرچ کرتا ہے، اناج، غلہ، کھانے پینے کی چیز، تو اس کو وزن اور کیل کر کے کرنا چاہیے. یہ مستحب عمل ہے. نمبر دو، جو چیز بیچی جائے اس کو بھی اچھی طریقے سے کیل اور وزن کر کے بیچنا چاہیے. ایسے تو الٹ ٹپ اٹکل سے بھی بیع کرنا جائز ہے. مثلا یہ کہ ابھی بھی بہت سے دیہاتی علاقوں کے اندر غلے کی بیع اٹکل سے ہوتی ہے، کیل اور وزن نہیں ہوا کرتا. چاول کا ایک ڈھیر لگا ہوگا، گیہوں کا ڈھیر لگا ہوگا، آپ جا کر کے کہو بھائی یہ ڈھیر مجھے خریدنا ہے، کتنی مقدار ہے؟ کچھ وزن نہیں، کیل نہیں، سیدھا وہ پورے کے پورا ڈھیر کا 1,000 روپے کے اندر، 5,000 روپے کے اندر اس طرح سودا ہو جاتا ہے. اب بھی دیہاتوں میں یہ طریقہ ہے. تو اس طرح کی بیع کے موقع کے اوپر اگر آدمی کیل کر لیوے، وزن کر لیوے، یہ زیادہ اچھا اور زیادہ پسندیدہ طریقہ ہے. اس لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ اکالا کرنے کی نوبت آئی تو اکالا کیسے کریں گے؟ بغیر کیل کے خرید لیا تو اکالا کیسے کرنے جاؤ گے؟ یہ آدمی خرید کر گھر لے کے چلا گیا اور اس کے بعد اکالے کی بات کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وزن اور مقدار کے سلسلے میں جھگڑا ہو جائے کہ نہیں میں نے تو اتنا بیچا، ہو کے طے نہیں اتنا بیچا تھا. اسی لیے بہتر یہی ہے کہ گھر میں استعمال کی مقدار ہو یا بیع کی مقدار ہو، اس کو کیل کر کے ہی دینا پسندیدہ ہے. باقی یہ ہے کہ جہاں پر کیل اور وزن کے اعتبار سے سمن ہوتا ہے وہاں تو کیل اور وزن لازمی چیز ہو جائے گی. جیسے کہ کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ چیز، تو کہا 1 کلو کے اتنے روپیے، کہا بھائی مجھے 50 کلو چاہیے، تو وہاں تو کیل کرنا لازم اور ضروری ہی ہو جائے گا. جی
وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا وليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقداد بن معدي قريب رضي الله تعالى عنه وعنه وعن اجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا طعامكم يبارك لكم.
حضرت مقدام ابن معدی قریب رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وعنا جمیعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کیلو طعامکم، تمہاری کھانے پینے کی چیز کو کیل کر لیا کرو. یہ پوری جماعت کو حکم ہے، اسی لیے جمع کا صیغہ ہے کیلو، کہ تم کو یہ کام کرنا چاہیے کہ کیل کر کے تم اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیا کرو. یبارک لکم، تمہارے لیے اس میں برکت دی جائے گی. گویا کیل کرو گے تو اس سے تمہاری چیزوں کے اندر برکت آئے گی. اب یہ چند باتیں ذہن میں رکھیں. پہلی بات، انسان اپنے اہل خانہ کو، گھر والوں کو جو ضرورت کی چیزیں دیتا ہے، مثلا غلہ ہے، تیل مری مسالے ہیں، ان تمام چیزوں کو وزن اور کیل کر کے اس کا انتظام کرنا چاہیے تاکہ ایک اندازہ رہے कि भाई घर में खर्च कितना हो रहा है, खर्च का अंदाजा बजट एस्टिमेट उसी वक्त के ऊपर सही लगाया जाएगा जब आप तोल तोल करके देने का निजाम बनाओ कि भाई अभी 10 किलो चावल आए तो कितने दिन तक वो इस्तेमाल हुए, 50 किलो आटा आया वो कितने दिन तक इस्तेमाल में रहा, 15 लीटर का डिब्बा आया तेल का वो कई रोज तक इस्तेमाल में रहा, उससे एक घर का अंदाजा भी आएगा कि भाई घर में खर्च कितना है, कितनी चीजें घर में खर्च होती है। तो आइंदा अगर साल भर का स्टॉक घर में करना हो तो आप आसानी से उससे हिसाब लगा करके पूरे साल भर का गल्ला भी खरीद सकते हो। तो कैल और वजन करके घर वालों के लिए लाने में देने में ये एक बड़ा फायदा ये है कि सही अंदाजा निकलेगा कि हमारे घर के अंदर कितना कौन सी चीज इस्तेमाल में आती है और उससे आइंदा के लिए तैयारी करने में सहूलत रहती है। दूसरी बात, अगर कैल और वजन करके देने का निजाम बनाओ तो फिर कुछ जायद मिकदार उनके लिए तैयार रखने की तुम तरतीब बना सकोगे कि भाई हमारे घर में महाना 20 किलो चावल इस्तेमाल होता है लेकिन 2-4 किलो ज्यादा हो सकता है, कभी कोई मेहमान मुकर्रम आ गए या ये कि कभी घर में ज्यादा खा लिया या ये कि कभी किसी को सदका दे दिया, किसी को खैरात कर दी, इसीलिए कुछ मिकदार जायद। तो अब ये कुछ मिकदार जायद का निजाम कैसे बनेगा, जब आपको पहले से कैल और वजन का जो है एक निजाम होगा तो आप जायद मिकदार उनके लिए फराहम कर सकोगे, वरना आप बखील इब्नुल अबखल हो। अब 10 किलो तुमने घर वालों के लिए चावल का इंतजाम किया और घर वाले 20 दिन के बाद कह रहे भाई चावल खत्म हो गए, तो जनाब आली जो है शेर वाली आवाज में कह रहे 10 किलो लाके रखा था खत्म भी कर डाला, तो कह रहे 10 किलो दिन कितने हुए हो तो आप देखे, तो इस तरीके से गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। इसलिए अगर पहले से कैल और वजन का निजाम होगा तो एक अंदाजा भी कि भाई कुछ जायद मिकदार का भी घर में इंतजाम कर सके, वो भी उज़र करेंगे कि भाई आप जो है माशाल्लाह हातिम ताई की नस्ल में से हो, मेहमानों को लाते ही रहते हो, अड़ोसी पड़ोसी की आमी सखावत करते रहते हो और अब पूछ रहे हो कि 10 किलो 20 दिन में कैसे खत्म कर डाला, इसीलिए कुछ जायद मिकदार का निजाम कर सके। और ये जायद मिकदार का निजाम कब हो सकेगा, जबकि आदमी कैल और वजन वाली तरतीब अपनावे उस वक्त के ऊपर ये जायद मिकदार का निजाम बन सकेगा। तीसरी बात इसके अंदर ये भी है कि मिकदारे किफायत, मिकदारे किफायत कितनी है वो सामने रहेगी। बहुत सी मर्तबा इंसान के सामने मिकदारे किफायत सामने नहीं रहती तो इससे इंसान उलझनों में पड़ा रहता है कि भाई मेरे घर के अंदर कितना कौन सी चीज का इस्तेमाल है, कितना कौन सी चीज का खर्च है और कितनी मिकदार उनके लिए काफी हो जाती है। ये मिकदारे किफायत का अंदाजा उसी वक्त पर होगा जब कैल या वजन की तरतीब घर के अंदर कायम हो, तब जाके इसका अंदाजा होगा। यानी ये चीज जहाँ अहले खाना के लिए है वहाँ पर दीनी इदारों मदरसों दारुल इकामा वगैरह के अंदर भी यही निजाम ज्यादा मुनासिब है कि भाई रोजाना तलबे अजीज इतने चावल खाते हैं, इतना आटा खाते हैं, इतना राशन खाते हैं तो और इतना तेल मसाला इनको लगता है, तो मदरसे के गोदाम से रोजाना इतनी मकदार में बावर्ची को फराहम करना ये भी आसान हो जाए, बाजार वगैरह से फराहम करना भी आसान हो जाए, तो इसमें बड़ी सहूलत है। इस तरह अगर हम लोग मिकदार वगैरह का अंदाजा लगा के रखेंगे तो हर तरह की उसमें आसानी हो जाएगी। नीज इसमें एक बड़ी बात भी है कि अल्लाह न करे कभी चोरी हो रही हो तो उसका भी अंदाजा आ जाएगा। کہ بھئی ہماری یہاں روزانہ اتنا استعمال ہونا چاہیے، میں اتنا لایا تھا اور یہ چیز اتنی دن میں چلی گئی، یقیناً کہیں نہ کہیں تھیلی کے اندر سوراخ ہو گیا ہے کہ وہاں سے چیز نیچے گر جایا کرتی ہے، تو سوراخ کہاں ہوا ہے، کس نے کیا اور کہاں گر جاتا ہے، گھر کی کوئی ملازمہ تو ایسی نہیں ہے یا ایک گھر کے اندر کوئی اور تو چور نہیں ہے، یہ سب چیزوں پر بھی نگرانی رکھنا بڑی آسانی ہو جائے گی. اسی لیے یہ نظام بڑا اچھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، یبارک لکم، اس سے تمہارے نظام کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے برکت دی جائے گی. اب ایک اہم نقطے کی بات یہاں ذہن کے اندر رکھو، جب پکانے کا نظام ہو تو اس وقت کے اوپر ناپ لینا زیادہ بہتر ہے. اور پرانے زمانے کی عورتیں گھروں کے اندر ناپ رکھتی تھی، اب تو وزن ہے، چھوٹے چھوٹے کچن کے وزن بھی آ گئے کہ کچن میں رکھنے کے چھوٹے چھوٹے ترازو، ڈیجیٹل ترازو عورتیں وہ گھروں میں رکھتی ہے اور اس میں سے تول کر کے پکانے کے لیے رکھتی ہے. ورنہ قدیم زمانے میں جب یہ سسٹم نہیں تھا تو پرانی عورتوں کے کچھ پیمانے مقرر ہوتے تھے. جب گھر میں کوئی نئی بہو یا ایک گھر میں ہونہار بیٹی کھانا پکانا سیکھے تو وہ اسی طرح ناپ دیتے تھے کہ دیکھو وہ جو ڈبا ہے نا گلاس، وہ تین گلاس بھر کے چاول لینا، وہ تین بھر کر کے آٹا لینا تو اپنے گھر کے لیے کافی ہو جائے گا، فلاں کپ ہے وہ ڈیڑھ کپ تیل ڈال لینا. اس طرح پرانی عورتوں کا ایک نظام ہوا کرتا تھا. تو جب پکانے کا معاملہ ہو اس وقت کے اوپر تو ناپ کر کے تول کر کے پکایا جائے تاکہ کمی زیادتی نہ ہونے پاوے. اگر آپ نے بغیر ناپے تولے پکانا چالو کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ بچ جاوے، اور صدقے کا مزاج نہیں ہے تو نعوذ باللہ اسراف ہو جاوے، ضائع ہو جاوے. یا یہ ہوگا کہ کمی ہو جائے گی، گھر میں سب لوگ کھانے بیٹھے ہوئے اور تھوڑی دیر میں تپیلی اور کھنچا دونوں صاف ہو گیا، اب جو ہے کہو چائے بسکٹ سے تلافی کرو، ایسا کہنا پڑے گا. اس لیے پکانے کے نظام میں ناپ تول کر کے کرے تو بہت بہتر ہے تاکہ کمی زیادتی نہ ہونے پاوے. رہا یہ کہ گھروں کے اندر جو ڈبوں میں چیزیں بھری رہتی ہے اس کو تولنا نہیں چاہیے کہ بھائی ڈبے میں کتنا ہے کتنا نہیں ہے، ورنہ بے برکتی ہوگی، اس سے برکت اٹھ جائے گی، برکت ختم ہو جائے گی. جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو ایک مقدار کے اندر تھے. حضرت عائشہ نے وہ جو کی تھیلی رکھی ہوئی تھی، اسی میں سے نکال نکال کر کے گھر میں استعمال ہوتا رہتا تھا. لمبے زمانے تک وہ جو گھر میں استعمال ہوتا رہا، لمبا زمانہ ہو گیا. تو ایک دن حضرت عائشہ نے سوچا، کہہ رہے بھائی کتنے جو ہے اس تھیلے میں، یہ تو ختم ہی نہیں ہو رہے. تو انہوں نے وہ تھیلا کھولا اور اس کا کیل کیا تو اس دن وہ ختم ہو گئے، بالکل ختم ہو گئے. تو گویا کہ جب تک کیل نہیں کیا اور تھیلا بند کر کے رکھا وہاں تک وہ برکت جاری رہی، اور تولا تو اس دن برکت ختم اور جو ہے ختم ہو گیا. بعض شرائع حدیث اس کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آزمانے کے طور پر یہ کیا تھا، بس اس چیز نے جو ہے برکت کو ختم کر دیا. اسی لیے گھر کے اندر جو ذخیرہ ہے، ڈبوں کے اندر جو بھرا ہوا ہے، اس کو ناپنا اور تولنا نہیں چاہیے. اسی لیے امی جان نے اگر ڈبے میں پوری یا سکھڑی یا کوئی اور چیز بھر کے دی ہے تو آدھا ڈھکن کھول کے اندر ہاتھ ڈال کے بسم اللہ پڑھ کے کھاتے رہے، ساتھیوں کو کھلاتے رہے، और अंदर नापे नहीं कि कितनी पूरी बची है, कितनी सुखड़ी बची है, कितनी मिठाई बची है, वरना बेबरकती हो जाएगी। पता नहीं अहलिया मोहतरमा ने किस खुलूस से डिब्बा भर के बना के दिया हो तो उसकी बरकत जारी सारी रह गए। इसलिए उसके अंदर भी यही तरीका अपनाया जाए। चलो ये नया दर्जमतुल बाब कायम किया क्या? صلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة بسم مقام محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اب اس ترجمة الباب کا مقصد کیا؟ پہلے ایک تمہیدی بات سمجھو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا مبارک یہ تھا کہ جب آخرت کے اندر بندے کی اللہ کے دربار میں پیشی ہو، بندہ آخرت میں اللہ کے دربار میں حساب کے لیے لایا جائے تو اس کے پاس حق تلفی کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہ ہو، یعنی کوئی بھی ایسا مدعی نہ ہو جو اللہ کے دربار میں یہ دعویٰ کرے کہ اس نے میری فلاں حق میں حق تلفی کی تھی، مجھے میرا حق دلوایا جائے، ایسا حق تلفی کا مدعی کوئی نہ ہو. اس حال میں انسان زندگی گزارے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا مبارک تھا. اب ذرا پس منظر سمجھو، مدینہ منورہ کے اندر جو مود استعمال ہوتا تھا وہ دو رتل کا استعمال ہوتا تھا. اہل مدینہ کا مود دو رتل کا. اہل مدینہ جو سا استعمال کرتے تھے وہ پانچ رتل اور ایک سلس، یعنی سوا پانچ سے کچھ زیادہ، پانچ رتل مکمل اور ایک رتل کا ایک سلس، فائیو یعنی پانچ اور اس کے اوپر سائٹ پر ایک بٹا تین، اس طریقے سے اس اتنے رتل کا اہل مدینہ کا سا ہوا کرتا تھا. دوسری طرف جزیرت العرب کا جو مود تھا وہ بھی دو رتل والا تھا، یعنی اہل مدینہ جو مود استعمال کرتے تھے دو رتل والا، وہی پورے جزیرت العرب میں بھی استعمال ہوتا تھا. لیکن جزیرت العرب کا جو سا تھا وہ تھوڑا بڑا تھا، آٹھ رتل والا تھا. جزیرت العرب کا سا آٹھ رتل والا تھا، گویا اہل مدینہ کا سا پانچ ایک سلس کا، اور جزیرت العرب کا کل آٹھ رتل والا. گویا جزیرت العرب کا جو یہ سا استعمال ہوتا تھا وہ مدینہ والوں کے مقابلے میں تھوڑا بڑا ہوا کرتا تھا. اس کی تکلیف یہ تھی کہ مدینہ کے تاجروں کو پریشانی ہوتی تھی. کیا پریشانی لائق ہوتی تھی؟ مدینہ کے جو تجار تھے وہ تھوک میں، یعنی ہول سیل میں، بڑی مقدار میں جب مال خریدتے تھے تو سا سے خریدتے تھے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ مدینہ کے باہر اس کے تاجروں سے ان کو خریدنا ہوگا، تو وہ سا سے وہ لوگ خریدتے تھے. تو بڑی مقدار کے اندر جب وہ لوگ تھوک میں ہول سیل میں مال خریدتے تھے تو سا کے ذریعے سے وہ لوگ خریدتے تھے، اور جب بیچنے کی باری آتی تو مود کے ذریعے سے یہ لوگ بیچتے تھے. خریدنا سا سے اور بیچنا مود سے. اور مود کے لیے ابھی آپ نے سن لیا کہ اہل مدینہ کا مود اور کل جزیرت العرب کا مود یکساں تھا، برابر برابر تھا، دو رتل کا تھا، جبکہ سا کے اندر بڑا فرق تھا. تو گویا اہل مدینہ کرتے کیا تھے، برتن یوں اگر دیکھنے جاوے تو ان کے لیے ایک چھوٹی سی نقصانی کا باعث بنتا تھا، چھوٹی سی ایک نقصانی کا باعث، کہ جب وہ لوگ خریدنے کے لیے جاتے تو آٹھ والے سے ان کو خریدنا ہوتا تھا، بیچنے کا نمبر آتا تھا دو والوں سے اس کو بیچنے کا نمبر آتا تھا، اس میں ان کو تھوڑا نقصان ہوتا تھا. اسی لیے اہل مدینہ نے، مدینہ کے تجار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی کہ حضور مدینہ کا سا تھوڑا بڑا کر دیا جائے، پانچ ایک سلس ہے اس کو تھوڑا بڑا کر دیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا تو نہیں فرمایا، لیکن مدینہ کے تاجروں کو ان کے سا میں برکت ہو اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی کہ بھئی ایک سا اگر بڑا کرنے جائیں گے تو ایک نئی تکلیف کھڑی ہوگی. تاجروں کو یقیناً تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اگر سا بڑا کرنے جائیں گے تو ایک اور بڑی تکلیف کھڑی ہو جائے گی. کیا بڑی تکلیف کھڑی ہو جائے گی؟ کہ جن تاجروں نے چھوٹے سا سے خرید کر کے اپنے گوداموں کے اندر مال کا اسٹاک کیا ہے، اب اگر سا بڑا ہو جائے گا تو ان اسٹاک کرنے والے تاجروں کو نقصانی آ جائے گی. کہ بہت سے تاجروں نے بڑی مقدار کے اندر مال خرید لیا ہے اور وہی چھوٹے سا کے حساب سے فائیو اور ایک سلس کے ذریعے سے، اب جو اگر سا بڑا کر دیا جائے تو ان اسٹاک کرنے والے تاجروں کے لیے بڑی تکلیف ہو جائے گی، ان کو بڑا گھاٹا ہو جائے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست تو منظور نہیں فرمائی، البتہ ان کے سا کے اندر برکت کی دعا فرما دی. پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی حکمت سے سب کے لیے ایک قانون بنا دیا، اور وہی آٹھ رتل والا پوری مملکت اسلامیہ کے اندر آپ نے سا جاری فرما دیا کہ اب سارے معاملات اسی آٹھ رتل والے سا کے ذریعے سے ہوا کریں گے. ایک دوسری بات اس ترجمت الباب کے متعلق سمجھو، حکومت مارکیٹ کے چیزوں کا ریٹ کنٹرول کرے یہ حکومت کے لیے مناسب نہیں ہے. وہ تاجروں کا معاملہ ہے, اہل تجارت کا کام ہے کہ وہ اپنے اپنے طور پر آپس کی رضامندی سے مارکیٹ کے نظام کو چلائیں, ریٹ کنٹرول کرے یہ حکومت کا کام نہیں. لیکن بعض مرتبہ ضرر عام لاحق ہوتا ہے تو ضرر عام کے موقع کے اوپر حکومت دخل گیری کرے اور ریٹ کو کنٹرول کرے, ضرر عام کو روکنے کے واسطے. اب ریٹ کنٹرول کرنے کے اندر ضرر خاص تو ہوگا, لیکن ضرر عام سے لوگوں کو بچانے کے واسطے ایسے موقع پر حکومت دخل گیری کر کے ریٹ کو کنٹرول میں لانے کی کوشش کرے. تو جب عوام کو ریٹ کے سلسلے میں تکلیف کا سامنا ہوتا ہو, ایسے موقع پر حکومت دخل گیری کرے گی اور دخل گیری کر کے وہ ریٹ کو کنٹرول کرنے کی وہ کوشش کرے گی.